وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اس دنیا کو لفظ کلمہ کن سے بنایا, یعنی اللہ نے اپنی زبان سے ایک دفعہ کن کہہ دیا, ہو جا. صرف اللہ کی زبان سے اتنا نکلا ہو جا تو ساری کائنات بن گئی. زمین, آسمان, ستارے, سورج, پہاڑ, سمندر, یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے کلمہ کن کے کہنے سے بن گئی. اس سے آپ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنا بڑا قادر ہے, کس قدر اس کی قدرت بڑی ہے کہ ایک دفعہ اس نے کن کہہ دیا اور اشارہ کر دیا تو آسمان سات آسمان بن گئے, سمندر بن گیا, پہاڑ بن گیا, سورج بن گئے, چاند بن گئے. یہ تمام چیزیں اللہ کے ایک دفعہ کہنے سے بن گئے. مگر جب انسان کو بنانا ہوا, انسان کو پیدا کرنا ہوا تو اللہ نے صرف کلمہ کن سے نہیں بنایا کہ ہو جا, اس سے نہیں بنایا, بلکہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. پروردگار نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو ظاہر ہے کہ 18,000 مخلوق میں انسان ہی کو ہاتھ سے بنانا خود اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں انسان کی کیا اہمیت ہے, انسان کی کیا عظمت ہے. تب تو اللہ نے 18,000 مخلوق میں صرف اور صرف انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور جب انسان بن گیا تو اللہ کو اتنا پیارا لگا, اللہ کو اتنا حسین اور خوبصورت لگا, اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے انسان کے حسن و جمال, انسان کی خوبصورتی, انسان کی اچھائی کی قسم کھائی اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. اور ایسے قرآن نے ذکر نہیں کیا بلکہ پہلے قسمیں کھائی اور قسم کھا کر پھر اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے اور ڈھانچے میں بنایا. تو اندازہ لگائیں کہ پروردگار کی نگاہ میں یہ انسان کتنا اچھا بنا, کتنا اچھا بنا کہ اس کی اچھائی کو, اس کے جمال کو, اس کے حسن کو جب بیان کرنا ہوا تو پروردگار نے عام انداز میں بیان نہیں کیا بلکہ پہلے بار بار قسمیں کھائی اور قسم کھا کے پھر پروردگار نے انسان کا تذکرہ کیا. اب جو انسان اتنا زیادہ حسین و خوبصورت بنا, اپنے ہاتھوں سے بنا, کیا پروردگار نے اس کو ایسے ہی بنا دیا, بیکار سا بنا دیا؟ نہیں, کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے. انسان کے جسم پہ آپ غور کریں تو اللہ نے انسان کا ایک اہم حصہ زبان کو بنایا, دوسرا اہم حصہ اس کے دل کو بنایا, اور تیسرا حصہ اس کے سارے اعضاء, جسم کے دوسرے حصے, آنکھ ہے, کان ہے, پیشانی ہے, یہ تمام حصے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر اس کے بعد اللہ نے زبان کی ایک زینت بنائی جس پہ زبان خوبصورت بنتی ہے. زبان کی ایک زینت ہے ذکر و تلاوت, اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت, اس سے زبان کی زینت ہوتی ہے. دین کی باتیں, دعوت و تبلیغ کی باتیں اس سے انسان کے زبان کی زینت ہوتی ہے. تو اللہ نے زبان کی زینت ذکر و تلاوت اور دعوت و تبلیغ میں رکھی. انسان کی جو سارے اعضا ہیں, پیشانی ہے, کان ہے, آنکھ ہے, ہونٹ ہے, ہاتھ ہے, پاؤں ہیں, یہ تمام کی زینت اللہ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری میں رکھی. انسان اگر فرما بردار ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اعضا اللہ کی نگاہ میں مزین ہیں, خوبصورت ہیں, دنیا میں آ کر بدنما نہیں ہو گئے. اگر نافرمانی ہے تو یہ سارے اعضا اب خدا کی نگاہ میں بدنما ہو گئے, اور اگر فرما برداری ہے تو یہ سارے اعضا اللہ کی نگاہ میں مزین ہیں. تو اعضا کی فرما برداری اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری میں رکھی, اور دل کی زینت اللہ نے اپنی محبت اور ایمان میں رکھی. جس انسان کے دل میں ایمان اور جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت, گویا اس انسان کا دل اللہ کی نگاہ میں مزین ہے. یہ تین چیزیں جس انسان کو حاصل ہیں, یعنی اس کی زبان ذکر و تلاوت میں, دعوت و تبلیغ دین کی باتوں میں, اس کے یہ اعضا اللہ کی فرما برداری میں, اس کا دل ایمان و یقین اور اللہ کی محبت اور معرفت میں, وہ انسان گویا اللہ کی نگاہ میں سچ مچ صحیح صحیح حسین و خوبصورت ہے اور زینت کے ساتھ ہے. اب دنیا میں انسان آیا تو جس طرح اس کے یہ سارے اعضا ڈیمیج ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, نگاہیں گناہوں کی وجہ سے, کان غلط سننے کی وجہ سے, زبان غیبت کرنے کی وجہ سے, ہاتھ غلط چیز کو لینے کی وجہ سے, غلط انسان کے اعضا جس طرح نافرمانی کرنے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں, اسی طرح انسان کا دل بھی نافرمانی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. انسان کا دل بھی خراب ہوتا ہے. اب اس دل کی خرابی کو کیسے دور کیا جائے, اور یہ خرابی ہر ایک میں, مردوں میں بھی, عورتوں میں بھی, پڑھے لکھوں میں بھی اور بے پڑھوں میں بھی دل کی خرابی آتی ہے. اب اس دل کی خرابی کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارا خراب دل صحیح دل بن جائے, ہمارے دل کے اندر اللہ کی صحیح محبت آ جائے, اس کی معرفت آ جائے, خوف اور خشیت آ جائے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ پروردگار نے اس کے بہترین طریقے بتائے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر میں, جو انسان ذکر زیادہ کرے گا اللہ رب العزت ذکر کی برکت سے اس کے خراب دل کو اچھا دل بنا دیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم ذکر کریں. اب ہر انسان یہ خود سوچ سکتا ہے کہ میرا دل کتنا خراب ہے. ظاہر ہے مرض جتنا بڑا ہوتا ہے, بیماری جتنی پرانی ہوتی ہے, دوا کی مقدار بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے, اور دوا بھی پابندی کے ساتھ لینی پڑتی ہے, ریگولر دوا کھانی پڑتی ہے. اسی طرح سے اگر ہمارا دل زیادہ خراب ہے تو دوا کی مقدار یعنی ذکر کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے, اور نمبر دو ریگولر یعنی پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہوں گی تو ذکر کا اثر ہمارے خراب دل پہ پڑے گا اور یہ ہمارا دل اچھا بن جائے گا. تو ایک تو اللہ نے نظام بنایا کہ اپنے خراب دل کو اچھا کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ تم ذکر کرو, اور پابندی اور ریگولر ہو کر پاک ذکر کرو. اور دوسری چیز اللہ نے بنائی ہے کہ جس طرح ہر چیز میں اپنی ایک تاثیر ہوا کرتی ہے, ہر چیز کی اپنی کوئی تاثیر ہے, ہر چیز کا اپنا کوئی اثر ہے. مثال کے طور پہ جانور ہے, اس کا بھی اثر ہے کہ انسان اگر جانور کے ساتھ رہے گا, جس جانور کے ساتھ ہوگا اس جانور کی جو خصلت ہے, اس کی جو فطرت ہے, وہ خصلت اور وہ فطرت اس جانور کے اندر اس انسان میں آتی ہے. انسان اگر بکریوں میں ہوگا تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی, اونٹ کے درمیان ہوگا اس کے دل میں سختی پیدا ہوگی, اگر انسان کتوں کے درمیان ہوگا تو اس میں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں آ سکتی, بے مروتی اس میں آئے گی. انسان گدھے کے ساتھ رہے گا تو بیوقوف بن جائے گا. ذرا جو انسان جس جانور کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر انسان کے دل پہ یقینی طور پہ پڑتا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ خانہ کعبہ میں جو حجرِ اسود ہے, یہ حجرِ اسود بالکل سفید تھا. گناہگار دل جب اس حجرِ اسود سے قریب پڑا تو اس کے گناہگار دل کا اور سیاہ دل کا اثر حجرِ اسود پہ پڑا, اور وہ حجرِ اسود بھی جو پہلے ابیض اور سفید تھا, انسانوں کے سیاہ دل کی وجہ سے وہ بھی سیاہ ہو گیا. تو جب جانوروں کا اثر انسان پہ، انسان کے دل کا اثر پتھر پہ، تو خود خراب انسان کا اثر خراب دوسرے انسان پہ کیسے نہیں پڑ سکتا؟ اور جب خراب انسان کا اثر دوسرے انسان پہ پڑ سکتا ہے تو اچھے انسان کا اثر دوسرے انسان پہ بھی ضرور پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہے دنیا کا کہ ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہوا کرتی ہے، لہذا پروردگار نے اسی فطرت کے مطابق بندوں کو حکم دیا کہ اچھے انسانوں کی صحبت میں تم بیٹھا کرو۔ تاثیر پہ ایک مثال سمجھیے، ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ بھی ہیں اور بہت بڑے تفسیر کے لکھنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نابینا انسان ایسا آیا کہ اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی تھی، میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا اور مجھے اس پر بڑا ترس آیا، میں نے اس کو بلایا اور بلا کر میں نے پوچھا کہ تیری دونوں آنکھیں کیسے نکل گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں اور اس شہر میں میں ایک دفعہ شہر کے کنارے چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دو سپیڑے جا رہے ہیں سانپ پکڑنے والے، تو میں نے سوچا کہ چلو سانپ پکڑنے والے جو سپیڑے ہیں ان کا کھیل دیکھیں۔ جب میں ان کے ساتھ گیا تو جنگل کے بیچ میں چلے گئے، اس نے کچھ بجایا، بھیم بجایا، جیسے بھیم بجایا تو دھیمے دھیمے سانپ آنے لگے۔ جب وہ سانپ آنے لگے تو اس کے اندر ایسا فن تھا کہ وہ جیسے سانپ آتا اس کے منہ کو پکڑتا اور منہ کو پکڑ کے اس کی آنکھ کو دیکھتا اور کہتا یہ نہیں، اور پھینک دیتا تو سانپ چلا جاتا، کاٹتا نہیں تھا کوئی سانپ اس کو۔ بہت دیر تک وہ سانپ آتے رہے، پکڑتا رہا اور اس کی آنکھ کو دیکھ کے کہتا کہ یہ نہیں، پھر پھینک دیتا۔ ایک دفعہ ایک سانپ آیا، اس نے اس کو پکڑا تو پکڑ کے اس کی آنکھوں کو دیکھ کے اس نے ساتھی سے کہا کہ ہاں ہاں یہی سانپ ہے۔ بس اس نے سانپ کو پکڑا اس کے جبڑے کو، اور جبڑے کو پکڑ کے اس نے اپنے تھیلی میں سے ایک سلائی نکالی جس سے سرما لگاتے ہیں، سلائی نکالی اور سلائی نکال کے اپنے اس کے سانپ کے آنکھ میں لگائی۔ سانپ کے آنکھ میں لگا کر اس کے سانپ کے آنکھ کا جو پانی تھا وہ پانی لیا اس نے اسی سیکی میں اور اپنے آنکھ میں اس نے لگا لیا۔ اس کے بعد پھر اسی سلائی کو اس نے پھینک دیا، پھر دوسری سلائی نکالی اور دوسری سلائی نکال کے پھر اس نے اپنے دوسرے آنکھ میں لگائی۔ اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس نے بھی اسی سانپ کے آنکھ میں وہ سلائی لگائی اور دونوں آنکھ میں اس نے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے سانپ کو زور سے پھینکا، سانپ دور چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہوا، تو اس کے بعد اس نے بتایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو انسان اس سانپ کے پانی کو اپنے آنکھ میں لگا لے، اس کی آنکھ میں اللہ یہ تاثیر دیتے ہیں، یہ طاقت دیتے ہیں کہ اگر زمین پر وہ نظر ڈالے تو زمین کے اندر کی چیزیں اسے نظر آ جاتی ہیں، زمین کے اندر کی چیزیں اسے معلوم ہو جاتی ہے، کہاں پہ خزانہ ہے، کہاں پہ کیا رکھا ہے، کہاں پہ کون سی چیز دفن ہے، یہ تمام چیزیں اسے نظر آ جاتی ہیں۔ تو میں نے بھی کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ساتھ آیا ہوں، ذرا میرے آنکھوں میں لگا دو، مگر انہوں نے انکار کیا، سختی سے انکار کیا۔ جب میں نے دیکھا بہت سختی سے انکار کیا تو میں نے چالاکی کی اور جو اس نے سلائی پھینکی تھی، ایک دفعہ سلائی لگا کر وہ پھینک دیتا تھا، وہ جو سلائی اس نے لگائی تھی پھینکی تھی وہ تمام سلائی کو میں نے جمع کیا چپ سے، اور پھر میں نے بھی اس کو اپنی آنکھوں میں لگا لیا۔ جب میں نے اپنی آنکھوں میں لگایا اور پھر میں نے زمین پہ نظر ڈالی تو زمین کے اندر کی چیزیں ہمیں نظر آ گئی۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ ہم دو ہی نہیں اب تو تیسرا ہو گیا، اور یہ بندہ شہر میں جائے گا تو ڈھنڈورا پیٹے گا اور سارے خزانے کو نکال لے گا، تو ان لوگوں نے زبردستی مجھے زمین پہ پٹکا اور پٹک کے ہماری دونوں آنکھیں نکال دی تاکہ تیری آنکھوں میں یہ تاثیر اور یہ اثر باقی نہ رہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں مجھے وہاں سے ایک بات ملی کہ جب سانپ کے آنکھ میں یہ تاثیر ہے کہ اس کے آنکھ کا پانی اگر کسی انسان کے آنکھ میں لگ جائے تو اس کے آنکھوں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اسی سے بات بن جائی کہ کسی انسان کی نظر، اچھی نظر کسی اچھے انسان پہ لگ جائے تو اس کا بھی اثر اس میں لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لہٰذا ایک سانپ کا اثر جب کسی دوسرے میں ہو سکتا ہے، ایک سانپ کے آنکھ کا اثر دوسرے میں ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی نیک انسان ہو، صالح انسان ہو، اچھا پاکیزہ انسان ہو، متقی پرہیزگار انسان ہو، تو اس کے آنکھوں کا اثر بھی کیوں نہیں پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نظام یہ بنایا ہے کہ اپنے بگڑے ہوئے دل کو اگر بنانا ہو، سنوارنا ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی نگاہ کو کسی اور کی نگاہ کے ساتھ ملاؤ، یعنی اچھی نگاہ والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو تو تمہارے دل کا حال بدل جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے، اور اسی نظام کے مطابق ہمیشہ سے عمل ہوتا رہا کہ جتنے صحابہ کے بعد تابعین حضرات ہیں، محدثین ہیں، بڑے بڑے فقہا ہیں، اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، تمام کے تمام نے اپنے دامن کو کسی نہ کسی صاحب دل کے ساتھ جوڑا، اپنے کسی کی نگاہ کو انہوں نے قبول کیا، تو پروردگار نے خراب دل کے اثر کو عمدہ بنا دیا اور اس کے دل کو اللہ نے اپنی محبت سے لبریز کر دیا۔ تو دلوں کو بنانے اور خراب دل کو اچھا کرنے کا ایک طریقہ ذکر کثیر ہے، اور دوسرا طریقہ کسی صاحب نسبت اور کسی صاحب اجازت سے اپنے دل کے دل کو جوڑنا ہے۔ اسی بنیاد پر کسی اللہ کے بندے نے کہا کہ سب کتابوں سد ورق در نار کون، سب کتابوں سد ورق در نار کون، جان و دل را جانب دلدار کون۔ ساری کتابیں اور سارا ورق تم ایک طرف کر دو اور اپنی جان اپنا دل کسی دل والے کے حوالے کر دو۔ جب انسان کسی کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدلتی ہے، دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے اور اللہ کا خوف آتا ہے۔ دو نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، ایک نعمت ہے محبت الہی اور دوسری نعمت ہے اللہ کا خوف۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جب بے پناہ محبت اللہ کی ہوگی تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے نام پر اپنے مال کو قربان کرنا آسان ہوگا، اور اللہ کے حکموں پر چلنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ محبت جتنی زیادہ، فرما برداری خود بخود اس میں زیادہ آتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کا خوف، یہ دوسری نمبر پہ خوف، خوف خدا۔ انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہے، انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہے۔ اب نفس و شیطان نے تھوڑا زور مارا تو ہم نے سوچا چلو کسی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور غیبت شروع ہو گئی۔ نفس و شیطان نے زور مارا، ہم نے چغلی شروع کر دی، ہم نے کچھ اور کر لیا، کچھ کر لیا۔ نفس و شیطان کا زور ہمیشہ چلتا ہے تو انسان گناہوں میں تلا ہوتا ہے۔ خوف الہی اگر کسی میں ہے تو پروردگار خوف الہی کی برکت سے بھی اس کے گناہوں کو بچا دیتے ہیں، اور جو گناہ ہے اس گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت اگر ہو تو بے پناہ۔ اس سے پہلے ہم نے طلبہ کو ایک بات سنائی تھی کہ ایک آدمی اپنے غلام کو خریدنے کے لیے گیا اور غلام خرید کر لایا۔ جیسے غلام خرید کر لایا تو اس نے شرط لگائی، میں دن میں آپ کا کام کروں گا، رات میں مجھے آپ خالی رکھیں گے، اور آپ مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیں گے، الگ سے کوئی مکان دے دیں گے، میں اس الگ سے مکان میں رہوں گا۔ آقا نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ بندہ اپنے غلام کو لے کر آیا، دن بھر غلام اس کا کام کرتا، رات میں وہ غلام چھوٹی سی جھونپڑی میں جا کر رات گزارتا۔ مالک کو خیال آیا ایک دفعہ کہ چلو چل کے دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ رات کے سناٹے میں اس نے کھڑکی سے دیکھا تو دیکھا کہ وہ غلام جو پورے دن آقا کی خدمت کرتے ہوئے تھکا مادہ ہے، دیکھا کہ رات میں مصلے پر بیٹھا، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ یہ میرا نصیب تھا کہ آپ نے مجھے غلام بنا دیا، اللہ یہ میرا نصیب تھا کہ آپ نے مجھے غلام بنا دیا، دن بھر میں غلامی کرتا ہوں، رات آتی ہے تبھی میں آپ کے ساتھ محبت کی باتیں کرتا ہوں، اللہ اگر میں غلام نہ ہوتا تو جیسے رات میں آپ کے ساتھ مناجات کرتا ہوں پورے دن آپ کے ساتھ مناجات کرتا، جیسے رات میں لوگ نیند کی لذت لیتے ہیں میں رات میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے محبت کی بات کر کے لذت لیتا ہوں، اے اللہ میرا پورا دن بڑا خالی گزرتا ہے مگر میں کیا کروں، میرا نصیب کہ میں غلام۔ آقا نے سنا، جب آقا نے سنا تو اس کو بڑا رحم آیا، یہ بڑا عجیب غلام ہے۔ گھر گیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ارے ہمارا غلام تو بڑا عجیب ہے، رات کے سناٹے میں وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا اچھا مجھے بھی چل کے ذرا سننا چاہیے۔ اب اس کی بیوی دوسرے رات آئی، جب رات کا ایک حصہ گزر گیا، سناٹا ہو گیا، بیوی بھی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی تو دیکھا کہ واقعی نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور پھر اس نے اس کے بعد ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے یہی کہا اللہ میرا نصیب ہے آپ نے مجھے غلام بنا دیا، اگر میں غلام انسانوں کا نہ رہتا تو رات میں بھی آپ ہی کی غلامی کرتا اور دن میں بھی آپ ہی کی غلامی کرتا۔ یہ کہہ کے وہ روتا رہا، ہاتھ اٹھاتا رہا۔ دونوں نے دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس کے سر تک ایک نور کی لمبی لکیر لگی ہوئی ہے، آسمان سے لے کر اس کے سر تک گویا نور کا ایک ستون بنا ہوا ہے۔ بیوی نے اسی وقت اپنے شوہر سے کہا میرے شوہر ایسے غلام کو غلام رکھنا مناسب نہیں ہے، اس کو اللہ کی محبت میں آزاد کر دو۔ شوہر نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ صبح اسے بلایا، اور بلانے کے بعد جب اس کے آقا نے اس کی مالکہ نے کہا کہ ہم نے رات تجھے دیکھا ہے، اب ہم تجھے آزاد کرتے ہیں۔ جب اس کو یہ احساس ہوا کہ میرے آقا نے انسانوں نے دیکھ لیا کہ میرا اللہ سے محبت کا کیا معاملہ ہے, تو فوراً کھڑے کھڑے اس نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے کہا یا صاحب السر ان السر قد ظہرا, یا صاحب السر ان السر قد ظہرا, لا اريد حياتي بعد ان فشلا. پروردگار اے راز کو جاننے والے, یہ ہماری جو محبت تھی یہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک راز تھا, اے راز کو جاننے والے اب میرا راز کھل گیا ہے, راز کے کھل جانے کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا, اے محبوب میں نے تجھ سے محبت کی ہے, یعنی محبت کا واسطہ کہ تو اپنے پاس مجھے بلا لے. یہ اس نے کہا, وہی کلمہ پڑھتے ہی اس نے جان دے دی. یہ محبت کی ادائیں ہیں کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو انسان کے لیے سب کچھ قربان کر دینا آسان ہوتا ہے. تو پہلی چیز ہے اللہ کی محبت کا ہونا, اور دوسری چیز ہے خوف الہی کا ہونا. یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پروردگار اسے اپنا کیسا پیارا بناتے ہیں. دیکھیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, جن کا تذکرہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں, کیا مقام تھا ان کا, بے پناہ ان کا مقام ہے, مگر اس کے باوجود ایک دفعہ خواب دیکھا اللہ کو, پروردگار کی زیارت ہوئی, تو پروردگار سے پوچھا پیارے اللہ یہ ذرا بتا دیں کہ آپ یہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے, سب سے محبوب عمل آپ کو کیا ہے. حسن بصری, بہت لمبا واقعہ ہے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے فرمایا اس وقت آج سب سے محبوب عمل میرا یہ ہے کہ تم جاؤ اور حبیب اعظمی جو جاہل ہیں ان کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھو. کیا مقام ہوگا, اتنے بڑے عالم ہیں, ظاہر ہیں, محدث ہیں, اتنا بڑا مقام ہے, مگر اللہ نے فرمایا کہ آج محبوب عمل معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ تم جاؤ ان کے پیچھے نماز پڑھو. کتنا مقام بلند ہوگا. مگر جب 60 سال کی عمر ہو گئی, بے پناہ روتے رہے, موت کے آثار ظاہر ہو لگے, بے پناہ روتے رہے, کسی نے کہا حبیب اعظمی اتنا کیوں روتے ہو, موت سے گھبراتے ہو, پوری زندگی تو عبادت کرتے رہے, تہجد پڑھتے رہے, اللہ کی محبت کی رت لگاتے رہے, کیوں روتے ہو. اللہ اکبر, کہنے لگے اللہ بڑا بے نیاز ہے, مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ پروردگار نے قیامت کے میدان میں اگر پوچھ دیا اے حبیب 60 سال کی زندگی ہم نے دی اور تم نے 60 سال میں ہر لمحہ میری نعمت کو استعمال کیا, ایک ایسی تسبیح لے آؤ جو بالکل صاف ستھری ہو تو میں ایک تسبیح بھی اللہ کو کیسے پیش کروں گا. اس بات میں رو رہا ہوں, یہ خوف ہے, اور جو خوف نہیں ہوتا انسان تھوڑا کرتا ہے, تھوڑا عمل کرتا ہے, اپنے اندر بڑا خوش ہوتا رہتا ہے, دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, اور جو خوف ہوتا ہے تو انسان کر کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے. 60 سال میں کہتے ہیں ایک تسبیح ایسی نہیں ہے جو میں پروردگار کو پیش کر سکوں. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ, ان کا مقام کتنا بلند تھا, کہ 60 سال تک انہوں نے اپنے نفس کو سزا دی. 7 سال تک انہوں نے اپنے نفس کو سزا دی کہ نفس تو جو کہے گا میں نہیں کھاؤں گا, تو جو چاہے گا وہ میں نہیں کھاؤں گا. چنانچہ ایک دفعہ نفس میں بڑا تقاضا کیا کہ کوئی میٹھی چیز کھلاؤ, کوئی حلوہ کھلاؤ, تو اس دن سے طے کر لیا کہ بالکل نہیں کھاؤں گا. تو 7 سالوں تک انہوں نے کوئی میٹھی چیز, کوئی حلوہ نہیں کھایا. نفس تقاضا کرتا تھا, کہتے تھے تو میرا بڑا دشمن ہے, میں تجھے میٹھی چیز نہیں کھلاؤں گا. 7 سال کا زمانہ گزر گیا, عید کی رات آئی تو نفس نے کہا اے مالک ابن دینار 7 سال ہو گئے, عید کا دن آ رہا ہے, کم سے کم کچھ تو کھلا دو, آج تو کچھ میٹھی چیز کھلا دو. تو مالک ابن دینار نے اپنے آپ میں بات کی اور کہا اچھا ٹھیک ہے میں تجھے کھلاؤں گا, مگر شرط یہ ہے کہ آج عید کی رات ہے تو پوری رات نماز پڑھنی پڑے گی. شرط یہ ہے کہ پوری رات نماز پڑھنی پڑے گی. پوری رات نماز پڑھتے رہے, 10 پارے سے زیادہ کی تلاوت کی. جب صبح ہوئی, گھر والوں نے میٹھا بنایا تھا, جیسے ہی میٹھا لا کر خادمہ نے پیش کیا تو مالک نے دینار میں اپنے ہاتھ کو لیا, ہاتھ میں جیسے لیا تو اس کے نفس نے کہا مالک کچھ بھی ہو میں نے تو آج اپنے کو تم کو منا لیا, میں نے تو آج تم کو اپنے آپ پر چلا دیا, آج تو میں نے تجھے جھکا دیا. یہ خیال آنا تھا کہ اپنے ہاتھ سے میٹھا پیالہ انہوں نے زمین پہ پٹک دیا اور خادمہ سے کہا کہ لے جاؤ. نفس کہتا ہے کہ میں آج تم پر غالب آ گیا, میں جیت گیا تو ہار گیا, اب میں اس کو نہیں کھا سکتا. سنیے ذرا ان کا مقام کیا تھا. عید کے دن محلے میں دوسرے کے ہاں بہت اچھا کھانا بنا تھا, عید کے بعد وہ بندہ اپنے گھر میں سویا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس کو ہوئی اور فرمایا اے اگر میری رضا چاہتے ہو, پیارے آقا نے فرمایا اس شخص کو اگر میری رضا چاہتے ہو تو پورا دسترخوان بھر کر مالک میں دینار کے پاس لے جاؤ اور کہنا کہ نبی کی مہمانی قبول کرو. یہ مقام تھا. اس کے بعد بھی دیکھیے کیا مقام ہے ان کا کہ نبی کی طرف سے وہ دسترخوان پیش ہوتا ہے. مگر جب ایک وقت آیا تو بے پناہ رونے لگے, کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو وصیت کر جاؤں, دوستوں کو وصیت کر جاؤں کہ جب میں مر جاؤں تو کفن دینے کے بعد میرے ہاتھ میں توک باندھ دینا, میرے پاؤں میں زنجیر باندھ دینا, میرے پاؤں میں زنجیر باندھ کر مجھے قبر میں اتارنا. رو رو کے کہنے لگے. تو لوگوں نے کہا حضرت ایسا کیوں؟ تو کہنے لگے میری مثال بھگوڑے غلام کی طرح ہے, میری مثال نافرمان بھگوڑے غلام کی طرح ہے. میں اپنے خدا کا بھگوڑا نافرمان غلام ہوں, اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو زنجیروں میں باندھ کر آقا کے سامنے پیش کیا جائے. یہ خوف کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, یہ انسان کے دلوں میں آتی ہے. تو اللہ کی محبت آتی ہے ذکر سے, اللہ کی محبت ملتی ہے اچھوں کی صحبت سے, اچھوں کے ساتھ رہنے سے. یہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے, جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا, روایت میں آتا ہے کہ جہنم سے جو انسان سب سے آخر میں نکلے گا, جو انسان سب سے آخر میں نکلے گا وہ 1000 سال کے بعد نکلے گا. سب سے آخر میں جو نکلے گا وہ 1000 سال کے بعد نکلے گا, اس کا نام حناد ہوگا. حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کیا اچھا ہوتا کم سے کم حسن بصری وہی حناد ہوتا کہ 1000 سال کے بعد تو نکلنے کا موقع مل جائے گا. اتنا خوف ہے پروردگار کا. یہ دو چیزوں کو حاصل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. ان دو چیزوں کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ کی محبت کو بھی پانا ہے اور اللہ کے خوف اور خشیت کو بھی دل میں جگمگانا ہے. یہ دو چیزیں انسان کے اندر اگر آتی ہیں تو پروردگار اس سے بہت راضی ہوتے ہیں. آپ سنیے ذرا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حال. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حال کیا عجیب تھا. 2.5 سال کے قریب وہ امیر المومنین رہے, مگر ان کے تقویٰ طہارت کا حال بڑا عجیب ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے صاحبزادے نے پوچھا اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوا, کیا معاملہ ہوا آپ کا؟ 1 سال کے بعد خواب دیکھا, پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا ابھی جا کر میرا حساب و کتاب پورا ہوا ہے, اب جا کر میں فارغ ہوا ہوں. پھر پوچھا آپ کو ذرا بتاؤ مغفرت ہو گئی؟ کہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد میرے حساب کتاب لے کر. جبکہ یہ عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جن کا نام خلفائے راشدین کی طرح لیا جاتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ حال تھا کہ ان کے زمانے میں بکری اور شیر دونوں ایک ساتھ پانی پیتے تھے, وہ کتنا عدل سے بھرا ہوا ان کا زمانہ تھا. مگر اس کے باوجود کہتے ہیں سال بھر لگ گئے اللہ کا حساب دیتے ہوئے. حالانکہ آپ سنیے ذرا غور سے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے 11 بیٹے تھے, اور 11 بیٹوں کے درمیان انہوں نے صرف 17 دینار صرف ترکہ چھوڑا تھا. انہوں نے ورثہ صرف 17 دینار, امیر المومنین ہیں, بادشاہ وقت ہیں, مگر انہوں نے جائیداد چھوڑی تھی وہ صرف اور صرف 17 دینار چھوڑی تھی. وہ 17 دینار میں بھی 7 دینار جو ہیں وہ دوسرے خرچے میں لگے, کفن میں, دفن میں, اور زمین انہیں خریدی تھی کہ میں اپنی زمین میں دفن ہونا چاہتا ہوں. تو 5 دینار کی زمین خریدی گئی اور 2 دینار کے کفن لیے گئے, 7 دینار تو ایسے ہی لگ گئے. اور 11 بیٹوں کے درمیان اور بیوی کے درمیان وہ 10 دینار جو ہے وہ ترکے میں تنسی ہوا. کیسا ظاہر انسان تھا. مگر اس کے باوجود ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جان ذرا بتاؤ کہ وہاں سب سے زیادہ بہتر چیز آپ نے کس کو پایا؟ تو انہوں نے فرمایا خوف کے ساتھ اللہ سے استغفار کرنا, خوف کے ساتھ اللہ سے استغفار کرنا. لہٰذا ہمیں چاہیے آج کی گفتگو میں ہم خلاصہ اس کو بنائیں, کثرت لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو استغفار پڑھتے رہیں. جتنا زیادہ ہم چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العزت خوف کی بنیاد پر, استغفار کی بنیاد پر ہمارے دلوں کو صاف بنائیں گے. اور پروردگار نے جس دل کو اپنی محبت کے لیے, اپنی معرفت کے لیے, اپنے خوف و خشیت کے لیے خاص کیا ہے, اس دل میں اللہ کی محبت کو اگر لائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمت سے نوازے گا اور اللہ ہمیں اپنا مقرب بنائے گا. ورنہ ان حضرات کے حالات کو دیکھنے کے بعد جو مالک ابن دینار کو دیکھیے, حبیب اعظمی کو دیکھیے, حسن بصری کو دیکھیے, امام غزالی کو دیکھیے, اور اسی طرح سے جن کا تذکرہ بھی ہوا, ان تمام کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم آپ کا حال تو بڑا عجیب سا نظر آتا ہے. سوائے فضل الہی کے اگر ذرہ برابر بھی حساب کا معاملہ آ گیا تو ہم اور آپ سے نہیں بچ پائیں گے. اللہ رب العزت سے اللہ کی محبت مانگیں, خوف مانگیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل مانگیں. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا آنکھوں کو بند کر لیں, سب کو جھکا لیں, اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں, محشر کے اس منظر کو یاد کریں. اس محشر کے میدان میں تمام کے تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. کچھ لوگ وہ ہوں گے
کہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. کچھ لوگ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے, اس سے پہلے پہلے یہ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہوں گے. فرشتہ پوچھے گا کیا تجھ سے حساب ہو گیا؟ کہ نہیں جی میرا حساب نہیں ہوا. فرشتہ پوچھے گا کیا تو پل صراط سے چل کر آیا؟ کہ نہیں میں تو چل کر نہیں آیا. فرشتہ کہے گا میں تو جنت میں جانے نہیں دوں گا. آواز آئے گی اے فرشتے ان کو ذرا میرے جنت میں جانے دو, یہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں, یہ اہل محبت ہیں, اہل محبت کا حساب نہیں ہوتا. پروردگار ہم بھی بڑے گناہگار ہیں, اللہ ہمیں اہل محبت کے ساتھ کروا کر بنا حسابوں کے ساتھ جنت کا ہمیں مستحق بنا دے. مولا اپنا خوف کیا تھا فرما نبی کریم حبیب عجیب پوری زندگی عبادت کرتے رہے, ان کا تحجد کیسا تھا؟ حسن بصری نے کہا میرے نزدیک اچھا عمل یہ ہے کہ ان کے پیچھے جا کر تحجد پڑھو, جیسا بہترین تحجد ہوگا. مگر وہ بھی کرتا ہے, ایک تصویر ایسی نہیں ہے کہ پروردگار کو پیش کر سکے. مولا ہم تو گناہ سے گناہ کر کے خوش ہوتے رہے, ہم بڑے اچھے ہیں. اللہ آج ہمیں احساس نصیب فرما, ہم تو بند کر لے, سب کو چکا لیں. خیال کرے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے بندے کہاں کہاں سے دور دور سے چل کر آئے ہیں, اللہ کی بندیاں کہاں کہاں سے چل کر آئی ہیں. اللہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ آپ سے اپنی محبت لینے آئے ہیں, آپ سے آپ کا خوف لینے آئے ہیں. اللہ کسی کے دربار میں سب کچھ بن رہا ہو, بندہ فقیر پہنچا نہ مجھے کیا آنا چاہیے, کہا ابھی اجناج نہیں, میں بن رہا ہوں مجھے کپڑا دے دو. ہمارا بھی دل آپ کی محبت لینے لگا ہے, اپنی وہ ہم بتا فرما, اپنا خواب بتا فرما. کتنے آپ کے بندے آئے ہیں, ان تمام کے دل کی مرادوں کو پوری فرما, کچھ عبادت فرما. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. مولا سفر میں جانے کا وقت ہوگا, اس وقت دنیا والے تو یاد کریں گے, مگر دنیا کا کوئی ہمیں یاد نہیں آئے گا. مولا مگر وہاں یاد آئے نہ آئے کیا فرق پڑے گا, وہاں تو آپ ہی ہوں گے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا لو, ہم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں, تو اسے بہت پر یاد رہے. اب تو رہے بس ساد میں آخر, گردے زبان ملا
کیجیے. پتا نہیں کس کی قبول ہو جائے, آپ اسے قرآن کی محمد علیہ وسلم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, گناہوں کو در گزر کر دے, ہمارے دل کی سختی کو ختم کر دے, دل کی خرابی کو دور کر دے. ہمارا دل گندا ہی رہ گیا, ہمارا دل سخت ہی رہ گیا, ہمارا دل سیاہ ہی رہ گیا. پروردگار سب سے سیاہی سے زیادہ اور سب سے اندھیرے سے زیادہ ہمارا دل تو ابھی اندھیرا ہو چکا ہے. پروردگار ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کر, اپنی سب سے محبت بتا فرما, یاد عطا فرما, معرفت عطا فرما. اللہ ہمارے ذہن و دماغ کو ان کے واسطے کچھ زیادہ پڑھنا ہماری حفاظت اللہ جہاں بھی رہے جس جگہ رہے جس حال میں رہے مولا اپنی یاد اللہ پر سے ہماری حفاظت کرنا ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما تمام تر پریشانیوں کو دور بڑھا بہت سی بیمار ہیں انہیں شفا شاملہ شاملہ مستقبل اور قائم نصیب فرما اللہ ایک جگہ ایک خبر آئی باپ بھی بیمار ہے بیٹا کی دوا کے لے جا رہا ہے اگلے راستے میں ایسا بیمار پڑا مہینے ہاسپٹل لے جایا گیا ہمارا باپ بھی ہاسپٹل میں ہے بیٹا دوا کے لیے نکلا مگر وہ بیمار ہو کر لوٹا اللہ سے تمام کو شفا کاملہ آپ نے امام محمد سے روح کو فرمایا تھا امام محمد آپ کے پاس پہنچے تھے کام رہے تھے کر رہے تھے اللہ اگر آپ نے حساب لے لیا تو میرا کیا بنے گا مطلب بہت کام رہے تھے آپ نے فرمایا تھا اے محمد اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو میں اپنا علم تجھ کو نہ دیتا آپ کا نام لکھے اگر تجھے عذاب دینا ہوتا آنے والی عورتیں اگر عذاب دینا ہوتا تو میں اپنے ذکر کے لیے تجھے نہ بنا بچے فرما دیجیے لال چڑا دیجیے تمام کو معاف کرنا فرما دیجیے پنجاب جانے والے کی پنجاب جانے والے دیجیے ہمارے دیش کی شکتی کو ختم محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے چکے ہماری دعاؤں کو قبول فرما محمد وبارک وسلم رحمت کی کیا الحمد للہ.